نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین اور سامعین اللہ تعالیٰ کے فضل سے نئے سال کے پہلے دن ہماری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے محرم الحرام شریف یہ مہینہ عظیم نسبتوں کا حامل ہے خصوصاً اس مہینے کے آتے ہی امام عالی مقام کی نسبتوں کی خوشبو فضا پر محیط ہو جاتی ہے میں چاہوں گا کہ آج کی اس نشست کا آغاز ہم تلاوت قرآن حکیم اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی صورت میں کریں ہمارے ساتھ محترم علامہ قاری اصغر منظور صاحب تشریف فرما ہے اس گزارش ہے کہ تلاوت فرمائے اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نگاہ لطف کے نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے ہم بھی ہیں ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں لیے ہوئے قرار ہم بھی ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں حسن ہے جن کی سخاوت دھوم عالم میں حسن ہے جل کی سخاوت کی دھوم عالم میں انہیں کے تم بھی ہو اکرے زخار ہم بھی ہیں انہیں کے تم بھی ہو اکرے زخار ہم بھی نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم
حضرات بھی امریکہ سے ایک ہماری بہن سنا ہے انہوں نے ای میل کے ذریعے یہ خط لکھا آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس میری یو ول گیٹ دس لیٹر آر ٹو بی ڈسپوزڈ بائی یو ایس اسٹور آئی ایم یو ایس اے بورن پاکستان مسلم آئی گاٹ چانس ٹو واچ یو لائیو yesterday. I was very far from the mullahs, but now clear about the alim and mullah. All around here, USA, people donate money to Pakistan Islamic scholars, but all goes worthless. My father was a very famous music composer. From last 4 years, he was in very old home, but after the listening year, today I bring my dad back at my home. Salaam, اس بات کی بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے قرآن حکیم کا پیغام اپنے گھر والوں سمیت سماعت فرمایا ہے اور صرف سنا ہی نہیں ہے آپ کے کردار اور عمل پر بھی اس کا مثبت اثر ہوا ہے. آپ نے لکھا کہ آپ کے والد صاحب میوزک کمپوزر تھے اور ہم نے انہیں اولڈ مین ہاؤس میں رکھا ہوا تھا. آپ کا لیکچر سن کر ہم انہیں واپس گھر لے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ دین مبین کے
جو اعلی مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اس اسلامی معاشرے کو پھر آواز دیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے پیدا ہوا تھا. میں خود سوچتا ہوں کہ دین میں عقیدہ بہت عام ہے لیکن عقیدے کی شناخت اچھے عمل ہی سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عملی زندگی اور روحانی زندگی پر زور دیا. میں سمجھوں گا کہ اگر ہمارے باہم اس رابطے کے ذریعے سے مسلمانوں کا کیریکٹر بنتا ہے، ان میں اخلاق سازی ہوتی ہے، تو کہہ سکوں گا کہ شاد عمر زندگی خیش کے کالے قدم. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ آپ تو شریک ہیں، شریک محبت، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. آج کی اس نشست میں میرے ساتھ بہت عظیم الشان اور جلیل القدر شخصیتیں تشریف فرما ہیں. پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب جماعتی، آپ دودمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم چراغ ہیں، مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ و یورپ کے عظیم رہنما ہیں اور رہبر ہیں. آپ کی بڑی دینی خدمات ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو سکرین کو دیکھتے رہتے ہیں وہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب کی شخصیت سے نا آگاہ نہیں ہیں. ان کے ساتھ پیر سید فیضل حسین شاہ صاحب سیالوی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ عرض وطن پاکستان کے عظیم دانشور ہیں، عالم دین ہیں اور نفس کو شاعر ہیں اور برجستہ گوئی ان کی شاعری کا ایک خاص کمال ہے. وہ حال میں لوگوں کو اپنا کلام سنا کر ماضی کی اعلی اقدار سے مربوط ان کا دینے کا ملکہ رکھتے ہیں، ان سے بھی ہم آج مستفید ہوں گے. حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی شعلا نواز خطیب میں خطیب الاسلام ہیں اور دین اسلام کی بے پناہ خدمات اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کی ہیں، انہیں بھی ہم سنیں گے. ان کے ساتھ شمس العلامہ پیر سید شمس الدین شاہ صاحب بخاری تشریف فرما ہے، انتہائی عملی شخصیت، روحانی شخصیت اور علمی شخصیت، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں تاثیر رکھی ہے. ان کے ساتھ ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری ہیں، وہ بھی آج ہماری محفل میں موجود ہیں. ان کے ساتھ علامہ عبد الحفیظ معرفی ہیں، وہ کراچی سے تشریف لائے ہیں اور ان کی بھی بڑی خدمات ہیں دین مبین کے حوالے سے. زندگی میں زندگی کے عنوان بکھرے ہوئے ہیں، جیسے زندگی متنوع ہے اور اس میں وہ کلمونی ہے، اسی طرح عناوین زندگی بھی پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں آج یکم محرم ہے، سب توجہات، سب نظریں، سب روحیں اور سب دلوں کی سب دھڑکنیں ایک ہی نام میں آ کر مستقر ہو گئی ہیں، وہ ہے امام عالی مقام کی ذات. آپ کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دینی خدمت نصیب کی ہے وہ اسلام کی شناخت بن گئی ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ کی ذات کے حوالے سے سب شریک گفتگو بھی ہوں اور مستفید بھی ہوں. میں پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ ارشاد فرمائیں اور ہمیں پہلے زمانے کے کربلا کے اس مقدس مسافر کی کوئی بات بتائے جس سے ہمارے ایمانوں کو طاقت اور قوت ملے.
نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ولابی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ کی بزم میں آج مجھے حاضری ملی ہے تبا تو نساز ہے لیکن اس کے باوجود آپ کی محبت آپ کی شفقت مجلس میں لے آئی یکم محرم الحرام ہے اور یہ وہ ایام ہیں جب آقا حسین علیہ السلام میدان کربلا میں پہنچ چکے اللہ کریم کا یہ اعلان ہے کہ میں ہر کسی کو آزماتا ہوں والا نبل ونکم قرآن پاک شاہد ہے کہ اللہ ہر کسی کی آزمائش کرتا ہے لیتا ہے لیکن یہ اصول ہے کہ ہر کوئی امتحان دینے کے بعد پھر اس کو مرتبہ اور مقام ملتا ہے پہلے امتحان ہوتا ہے پھر اس کو ڈگری ملتی ہے پوری کائنات میں میرا آقا حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جن کو اللہ کے محبوب نے مرتبہ پہلے دیا امتحان بعد میں لیا ہے رحمت عالم نے اپنے نواسے کو گود میں بٹھا کے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے شباب اہل الجنہ ہے یہ جنتیوں کا سردار ہے اور یہ ٹائٹل آپ کو اس وقت ملا جب آپ چھوٹے بچے تھے اور نانا کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور ممبر پر بٹھا کر حضور نے یہ اعلان فرمایا تھا اب جنتیوں کا سردار بنے تو جنتی ہر قسم کے لوگ جائیں گے نماز پڑھنے والے جائیں گے اس کے بعد تلاوت کرنے والے جائیں گے بچے قربان کرنے والے جائیں گے جتنے بھی جنتی ہوں گے ان کو عملی طور پر میرے آقا حسین کو اپنا سردار ماننا پڑے گا کسی نے بچے قربان کرائے بارڈر پر شہید ہوئے آنکھوں سے اوجھل شہید ہوئے لیکن میرے آقا حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں ایسے ایسے شہزادے اللہ کے نام پہ قربان کیے ہیں جن کو کائنات شبیہ مصطفیٰ کہتی ہے صحابہ جب سرکار کو دیکھنا چاہتے تو حسنین کریمین کو جمع کرتے تھے کہ حسنین کریمین کٹھے ہو جائیں تو تصویر مصطفیٰ بنتے ہیں لیکن میرے آقا حسین کا ایک ہی بیٹا ایسا ہے جس کو پوری کائنات شبیہ مصطفیٰ کہتی کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کی تصویر تھی اتنی عظیم تصویر کو اتنی عظیم شخصیت کو میرے آقا حسین نے کربلا میں قربان کرایا اس لیے کرایا تھا کہ میرے نانے کا دین بچ جائے پھر تاریخ میں اتنا چھوٹا مجاہد آپ کو نہیں مل سکتا جتنا کربلا کی تاریخ کا سب سے ننھا مجاہد ہے جسے کائنات علی اصغر کے نام سے یاد کرتی ہے اور پھر میرے امام نے اس علی اصغر کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کر میدان کربلا میں لائے اور اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کی میرے کریم میرے باغ میں سب سے چھوٹی کلی ہے یہ بھی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں تو اگر بچے قربان کرنے والا نام اللہ کے نام پر اپنے بچوں کی قربانی دینے والا جنت میں جائے گا جب میرے آقا حسین کے سامنے آئے گا تو وہ گردن جھکا کر کہے گا کہ آقا حسین تو میرا سردار ہے میرے بیٹے بارڈر پر شہید ہوئے آنکھوں سے اوجھل شہید ہوئے تیرا علی اکبر تو آنکھوں کے سامنے قربان ہوا اس کا لاشا تو نے خود اٹھایا تو انہیں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ قربان کیا ہے اس لیے آقا حسین تو میرا سردار ہے نمازی اگر جنت میں جائے گا تو نماز پڑھنے والا مصلی و محراب میں نماز پڑھنے والا صحرا میں نماز پڑھنے والا جب آقا حسین کے سامنے جائے گا تو اس کو بھی گردن جھکا کر ماننا پڑے گا کہ تو میرا سردار ہے میں نے مصلی و محراب میں نماز پڑھی ہے تو نے تلواروں کے سائے کے نیچے نماز پڑھی ہے اس لیے کسی نے کہا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے ارے سیدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سیدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے وہ جو اللہ کے خلیل کی دعا ہے نا جب حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے تھے ہر میں کعبہ ربنا انی اسکرتو من ذریاتی بواد غیر ذی ذر وہاں کا ربنا یقیم الصلاۃ یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا تو حضور امام حسین علیہ السلام کی ذات اسی اسماعیل کی اولاد سے ہیں تو نمازی بننے کی دعا کی اور لوگوں کے دل میری اولاد کی طرف مائل کر دے آج سادات کی مخالفت کے باوجود بھی لوگوں کے دل کو دور نہیں کر سکا کربلا میں سب کچھ قربان ہونے کے باوجود بھی تنہا امام زین العابدین کی ذات بچی تھی آج کونے کونے میں امام کی اولاد موجود ہے اور آج بھی دنیا اسی طرح محبت کرتی ہے کیونکہ اللہ کے خلیل کی دعا تھی پیچھے کہ یا اللہ لوگوں کے دل میری اولاد کی طرف مائل کر دے تو آقا حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جن کو ٹائٹل پہلے ملا تھا امتحان انہوں نے بعد میں دیا تھا اس لیے آقا حسین کی نماز ہر نمازی گردن چکا کے کہے گا کہ تو میرا بھی پھر روزہ رکھنے والا جو روزے دار ہے اس کی صبح سے لے کر شام تک افطاری ہے، یہ ایک دن سے دوسرے دن افطاری ہے، روزے دار بھی آقا حسین کے سامنے گردن جھکا کر کہے گا کہ میرا روزہ جو تھا وہ صبح سے شام تک تھا، تو ایسا کمال سردار ہے کہ تیری افطاری 3 دن تک اس کی افطاری نہیں ہے. اس لیے ہر جنتی آقا حسین کے سامنے عملی طور پر میرا آقا حسین آزادی سردار نہیں ہے، آقا حسین عملی سردار ہے. اس لیے کربلا کا میدان اور کربلا کا واقعہ حضرت جو ہے یہ عملی طور پر میرا آقا حسین نے، اور جو قربانی وادی منا میں نہ ہو سکی جس کے لیے جنت میں دنبا آ گیا، وہ قربانی میرے آقا حسین نے کربلا میں پوری کی اور اپنے نانے کے دین کو بچایا، جابر ظالم کے سامنے کلمہ حق کو بیان کیا. یہی علماء کا اصول ہے، یہی علماء کا وتیرہ ہے، یہی علماء حق کا یہی معمول ہے کہ وہ ہمیشہ کلمہ حق کو بلند کرتے ہیں، اور جو کلمہ حق کے لیے اپنی جان مال لاد قربان کرتے ہیں اللہ کریم ان کے نام کو بھی باقی رکھتا ہے، ان کے کام کو بھی باقی رکھتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم و بعد. حضرت قبلہ شاہ جی مدد ذل العالی حضرت مفسر قرآن نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اس کلام بھی ایک دو شعر ہو جائیں، اور امام حسین علیہ السلام کا کوئی پیغام بھی اس بزم میں چند جملوں میں یا ایک آدھ جملے میں پہنچا دیا جائے. تو سب سے پہلے میں 2-3 اشعار جو میں نے خود لکھے ہیں وہ عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ درود ہو جائے تو
السلام علیکم یا رسول اللہ علیک و سلم یا حبیب
سیدی یا رسول.
سب سے پہلے خواجہ علی بنواز
سبحان اللہ.
شاہست حسین بادشاہ، ہست حسین دی، ہست حسین دی پناہ، حسین سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ، حسد حسین تیری نظر سے بخت سنورتا ہے یا حسین، تیری نظر سے بخت سنورتا ہے یا حسین، تیری نظر سے بخت سمرتا ہے یا حسین، تیرے کرم سے وقت گزرتا ہے یا حسین، تیرے کرم سے وقت
گزرتا ہے یا حسین مستی رہے عباس کی خاطر عطا ہو بے تو سائلوں کی جولیاں برتا ہے یا حسین تو سائلوں کی جولیاں برتا ہے یا حسین تیرے کرم سے وقت گزرتا ہے یا حسین لا کر تصورات میں تجھ کو خضر فقیر لا کر تصورات میں تجھ کو خضر فقیر کشکول تیرے سامنے کرتا ہے یا حسین کشکول تیرے سامنے کرتا ہے یا حسین. اجازت تو دو جملوں میں صرف میں پیغام. علماء کرام موجود ہیں. سید عالم نے غزوہ خندق میں مولا کائنات علی شیر خدا کو کی طرف اشارہ فرما کے یہ فرمایا تھا کہ سر سے پاؤں تک جس میں ایمان دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ, سر سے پاؤں تک مکمل ایمان جس نے دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے, یہ رسول اللہ نے فرمایا. اور پر صغیر میں جو سب سے پہلے رسول اللہ کا نواسا یہاں آیا اس نے کہا دین ہست حسین دیپنا ہست حسین, چونکہ دین اور ایمان یہ دو ہی چیزیں ہیں جو عالم اسلام کا خزانہ ہے. تو حضور نے فرمایا یہ علی ایمان ہے اور غریب نواز نے فرمایا حسین دین ہے. اور دین اور ایمان دونوں کو دیکھنا ہو تو دونوں باپ بیٹوں کو اکٹھا کر لو, دین بھی مل جائے گا ایمان بھی.
حضرت حسین شاہ صاحب خواجہ غریب نواز کے حوالے سے امام عالی مقام کے حضور حاضری دے رہے تھے اور بڑے پرسوز آواز میں انہوں نے امام عالی عالی مقام کی محبتیں ارزاں کی. ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا. یہ سوال بھیجا ہے کراچی سے احمد صدیقی صاحب نے, دوبارہ جماعت علیہ سورت پاکستان کی معروف خدمت کرنے والے تھے. احمد صدیقی صاحب آپ کا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں صوفیاء کرام کی تعلیمات کو مسخ کیا جا رہا ہے, اس کو کس طرح ہم حقیقی طور پر اجاگر کر سکتے ہیں؟ انڈیا میں بھی مزارات اور کاف کے تحت چل رہے ہیں لیکن وہاں ناچ گانے پاکستان کی نسبت کم ہے. صوفی علم کو بدنام ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اتفاق کی بات ہے کہ احمد صدیقی صاحب آج پنجاب اور کاف کے ایک بہت بڑے ذمہ دار ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں. وہ اپنے محکمے کے حوالے سے تو خود ہی کوئی ارشاد فرمائیں گے. آپ کا جذبہ اور آپ کی سوچیں بڑی نکھری ہوئی ہیں. آپ کا درد ٹھیک ہے. یہ تصوف کو ہمیں انہی خطوط پر لے جانا چاہیے جو خطوط ہمارے لیے ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بزرگوں نے متعین کیے ہیں اور جن کا اس بات کتاب اللہ سے ہوتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بیضا سے ہوتا ہے. وہ لوگ جو تصوف کے ترجم بردار رہے ان کے ہاں مستحکم عقیدہ اور مضبوط عمل دوسروں کی خدمت اور انسانوں کو دکھ نہ دینا یہ منشور رہا ہے اور انہوں نے بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کی. انہوں نے ان خطوط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خدمت کی. اگر کسی جگہ کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی تصوف کی نہیں ہے, وہ غلطی کرنے والے. اگر کسی جگہ آپ سمجھتے ہیں مس کنسپشن ہو رہی ہے اور تصورات خلط ملط ہو رہے ہیں تو وہ تصوف کی غلطی نہیں ہے, وہ دراصل کچھ افراد ہیں جو تصوف کو سمجھ نہیں سکے
یا ان کو تصوف سمجھایا نہیں جا سکتا اور اس کی وجہ سے حالات پیدا ہو گئی. اگر آپ کا اشارہ دنیا جدید کی اس صوفی عزم کی تحریک کی طرف ہے جس کی پیشوائی اس وقت مغربی سازشی دنیا کر رہی ہے تو میں آپ کی طرح اندیشے کا شکار ہوں. میرے خیال میں یہ صوفی عزم نہیں ہے, یہ حقیقی تصوف کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تصوف جب بھی نکھرا اس میں کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا چہرہ بے نقاب اور بے حجاب دکھائی دیا. ناچ گانے کسی بھی دور میں تصوف کا شامل نہیں رہے اور نہ آج. یہ دراصل نفس کی اپنی تخلیقات بھی ہیں جن کے مظاہر جس وقت لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو لوگ گندی چیزیں اچھے لوگوں کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. اور میرے خیال میں آپ نے جو انڈیا کا حوالہ دیا ہے اس میں انڈیا پاکستان کی کوئی تخصیص نہیں ہے, غلطی سعودی عرب میں بھی ہو تو غلطی ہے, غلط کام کسی بھی جگہ ہو وہ غلط ہے, پاکستان میں ہو یا کسی اور جگہ ہو. ضرورت اس عمل کی ہے کہ خانقاہوں میں مدارس دینی قائم ہوں جہاں کتاب اللہ کی تعلیم دی جائے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی تعلیم دی جائے, علم الفقہ کی تعلیم دی جائے, سیرت کی تعلیم دی جائے. میرے خیال میں جو علم بڑھتا چلا جائے گا رسوم اور رواج خود بخود دم توڑتی چلی جائیں گی. آج بھی وہ آستانیں وہ آماجگائیں جہاں پر کتاب اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت و اسوہ کا سایہ موجود ہے وہاں آپ کو رسوم نظر نہیں آئیں گے, وہاں آپ کو حقیقی تصوفی نظر آئے گا. تاکہ کسی اچھی چیز کو بدنام کرنے کے لیے بیروپیوں کا میدان میں آ جانا یہ بذات خود اچھی چیز کے اچھا ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اگر وہ اچھی چیز نہ ہوگی تو لوگ اس کا روپ بھی ڈالنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ مفاد پرست قسم کے لوگ اس قسم کے کھیل کھیلتے ہیں. آج کی دنیا میں اگر اچھے لوگ موجود نہ ہوں تو اس دنیا کا نظام بھی قائم نہ رہے. اگر یہ نظام قائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلوص کی فصل اگ رہی ہے اور اخلاص کے بیج سے درخت پیدا ہو رہے ہیں جن پر ثمر لگ رہا ہے. ہمیں انہی لوگوں کی سرپرستی کی فکر ہونی چاہیے. ایک محکمے کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, ماشاءاللہ عربی لٹریچر کے فاضل ہیں اور اتفاق سے ان کی ذمہ داریوں کی نوعیت بھی جیسے کہ آپ نے ملاحظہ کیا یہ بڑی عام ہے. تو وہ امام علی مقام کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں اور کچھ ایسی سوچ سامنے لائیں کہ جس سے مزارات پر وہ چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں ان کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں. یہ شاید ہم
نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے یقیناً اسی سے میں بھی روشنی حاصل کرتا ہوں کہ صوفیہ جو ہے ان کی بنیاد اور اصل جو ہے وہ دین ہی سے ہے, اور آج جو تصوف کو نئے انداز میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی نئی توضیحات تشریحات سامنے آ رہی ہیں, جس میں ایک تو یہ تاثر اور تصور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صوفیہ شاید سوسائٹی سے, معاشرے سے اور دین سے کٹے ہوئے ایسا طبقہ ہے کہ جن کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہو. تو یقیناً یہ سوچ اور یہ تصور جو ہے یہ قابل مذمت ہے. حضرت اقبال نے جو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حدیث عقیدت پیش کیا تھا تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاسبان عزت ملک تاب, اور حضرت داتا گنج بخش نے بھی یہی فرمایا اور حضرت خاطر نظام الدین اولیاء نے بھی اس کی اسی انداز میں قائم کی کہ صوفی تو ہوتا ہی ہوئے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنت اور شریعت, اور پھر ایسی صورت میں کہیں گمراہی جو ہے وہ راستے میں نہیں آ سکتی. صوفیہ جو ہیں یہ حالات کی نبض پر انقاد ہوتا ہے, اور سوسائٹی اور معاشرے کی اصلاح کس طرح کی جانی چاہیے اور کس طرح ممکن ہے اس حوالے سے وہ سارے افکار اور ساری سوچیں جو ہیں وہ روئے کار لانے کی ہمت اور توفیق رکھتے ہیں. صوفیہ اور جیسا کہ آپ پہلے شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ سارے جو ہیں جتنے بھی بڑے صغیر میں آئے, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہوں, حضرت سید علی جوہری داتا گنج بخش ہوں, ان سب کا تعلق اسی نبیلہ عظمیٰ سے ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ رمز قرآن حضرت حسین نام ہوتے ہیں. اگر قرآن کی رمز پوچھنی ہے تو اقبال نے کہا کہ حسین سے پوچھو, اور اقبال پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ رمز قرآن کیا ہے, تو اقبال کہتے ہیں کہ رمز قرآن یہ ہے کہ حق کو مان کر پھر اس کی صداقتوں کو عملی طور پر دنیا میں نافذ کرنا, اور اس کے لیے یہاں تک اپنی جان قربان کر دینا, یہ قرآن کی رمز اور حقیقت ہے. اور اس کے لیے اقبال سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر جو نقوش سب کیے اس سے دنیا قیامت تک روشنی اور رہنمائی حاصل کرتی رہے گی. اور اقبال نے یہاں جو ایک دوسری بات کہی وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق, یکے حسین رقم کر دیگر زینب. آج جب ہم یہاں یہ ذکر کر رہے ہیں تو میں تو آپ کے خانے ان کا رضا چی ہوں, میں نے آپ ہی سے ایک دفعہ یہ بات سنی تھی سادات کی اسی محفل میں کہ جو سادات کے گھروں کی جو خواتین ہیں ان کو زندگی میں سکون ہی کم ملا ہے. اگر آج ہم سیدنا زینب سلام اللہ علیہ کا ان کی خدمت میں وہ قیمتوں اور محبتوں کے نظرانے بھی پیش کریں اس حوالے سے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ نے کسی سے کہا تھا کہ جب مدینے کی عورتیں اپنے شوہروں سے مال تجارت اور پورے کاروبار کے بابت بات چیت کرتی ہیں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں نے کبھی علی سے یہ نہیں پوچھا کہ فلاں مفت کتنے میں فروخت ہوا ہے اور فلاں تجارت میں تجھے کتنا دفعہ ہوا ہے, مجھے تو حسن اور حسین اور رقیہ اور میں کرسوں کو علوم میں مستقبی اور علوم میں مرتد بھی ان کی تبلیغ اور ان کی جو تعلیم اور تدریس ہے اس سے فرصت ہی نہیں. تو جو تاریخ اسلام ہے اس میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, اور اس سے اوپر جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان بابرکت اور پاکیزہ بیویوں کی جتنی خدمات ہیں شاید تاریخ اسلام اور بلکہ تاریخ انسانیت ان کا حق ادا نہ کر سکے. اور جو جوش نے کہا تھا کربلا کے حوالے سے, حضرت امام حسین کے حوالے سے کہ انسان کو بیدار تو ہوئے نہیں ہو ہر قوم کو بارے ہی ہمارے حسین, انسانیت کی بقا بلندی ارتقا اور پیشوائی کے لیے یقیناً انہیں اسی حسینی گھرانے سے ہمیں روشنی اور رہنمائی لینا ہو, اسی سے ہماری نجات ہو اس پر بات کرنا ہمارا.
محکمہ اوقاف میں یہ جو مزارات پر یہ جو گانے مانے ہیں یہ بند نہیں ہو سکتے.
محکمہ اوقاف میں جو محکمہ کی حدود ہیں اس میں انتظامی طور پر تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ دار الدروار میں جائیں تو آپ کو جو اوقاف کا پریفسز ہے, اوقاف کی ایڈمنسٹریشن ہے, وہاں پہ اس نوعیت کا کوئی کام, وہ لاہور کے شرائط ذمہ دار جن میں حضرت دادا گنج پوش کا مزار ہے, حضرت امین ہے, حضرت شاہ جمال ہے, حضرت پیر مکی ہے, یہ جتنے بھی بڑے شرائط ہیں اس میں کسی جگہ پر آپ کو
آپ کی بات درست ہے, لیکن مثلا میں ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہوں, اگر ان کو بندہ ڈھول بازے تاشے لے کر مسجد کے دروازے پر بجانا شروع کر دوں, میں کوشش تو کروں گا, منع کروں اس کو روکوں. محکمہ اوقاف جو ہے وہ اس کو اگر مخلصانہ کوشش مل جائے تو میرے خیال میں آپ روک سکتے ہیں.
ہم تو جو ہمارا اس حوالے سے جو دائرہ ہے ہم تو اس سے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں. آج ہی ہم نے جیسا کہ 9 محرم کو دارال دربار غسل ہوتا ہے, اس کی ایک میٹنگ میں ہم نے یہ جو جنرل آپریشن پورے پرنسز میں سائڈوں پہ گھاٹی چوک میں اور وہاں جو سنیما گھر ہیں یہ سارے اطراف میں, اور وہاں کبھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ دور دور تک بھی کوئی ایسا جو خواہش کے سندھا قسم کا کوئی بورڈ اویزا نہ ہو اور کوئی اس طرح کی بھی چیزیں نہ ہو جس سے کوئی ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے پر جو غلط اثرات ہیں ان پڑے. جو ہمارا ایک دائرہ ہے اس میں ہم کوشش بھی کرتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسا آپ نے فرمایا کہ ادارات پر ہم جو مدارس ہیں اس کی بھی تمیز کا ایک سلسلہ جاری ہے, اور دار دربار میں جو جامعہ گریہ ہے آپ مہمان کی تشریف لے کے گئے, اسی طرح ہم نے پاک پتن میں دار المدد اس کی بنیاد رکھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ادارات پر اگر مدارس جو ہیں یہ سرکاری اور محکمانہ ذمہ داری ہے, تو اس سے کہیں بڑھ کر یہ ذمہ داری جو ہے ہمارے جو ایسے خانقاہی گھرانے ہیں جو سے زیادہ نشینام ہیں اور جو اسپیکر سے منسلک لوگ ہیں ان کی بھی کہیں زیادہ ہے. مدارس کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو کمٹمنٹ درکار ہوتی ہے وہ سرکاری بچوں میں شاید نہیں ہوتی, پرائیویٹ سیکٹر میں یا وہ لوگ جن کی فکری اور دستی اور روحانی وابستگی خانقاہوں سے ہو وہ اس سسٹم کو اس معاملے کو زیادہ بہتر انداز میں دیکھ بھی سکتے ہیں اور چلا بھی سکتے ہیں اور ان کو اس طرح کو
جیسے مزمل شنشا صاحب آپ کے شہر مانچسٹر سے محمد عمر فریدی یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں, تو ٹیکسی پر ہم جو اجرت لیتے ہیں وہ میٹر پر, تو وہ پوچھتے ہیں کہ میٹر پر کوئی طے شدہ کرایہ ہوتا ہوگا, لیکن نہ جو کلائنٹ ہوتا ہے گاڑی پر بیٹھنے والا اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ منظر پر کتنے پیسے بنیں گے, اور ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کتنے پیسے بنیں گے. تو جس جگہ ابہام آ جائے وہ تو اجارہ فاسد ہوتا ہے. تو یہ آیا میٹر پر جو کرایہ لیا جاتا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ علماء کرام ماشاء اللہ جیت علماء کرام تشریف فرمائے ہیں, میں ان کے مشورے سے عرض کروں گا کہ علامہ ابن عابدین شامی نے ایک جگہ اس کا ایک جزیہ لکھا شامی کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ محمد بن سلمہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو سمسار ہے اس کی اجرت لینا جائز ہے یا نہیں, تو انہوں نے کہا کہ ارجو اللہ باسبی وین کان فاسدا, یہ جو اجارہ ہے تو فاسد ہے, لیکن میں میرا فتویٰ یہ ہے کہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے, حرج کوئی لے تعامل. وہ کہتے ہیں اس پر اتنا تعامل ہو گیا ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. اس قسم کی بیسیوں صورتیں ہیں, میرے خیال میں یہ ٹیکسی کے کرائے میٹر اسی طرح اور بھی صورتیں کئی ہیں کہ آج کل مختلف لوگ پرسنٹیج اپنے کام کی متعین کر دیتے ہیں، اس میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے پیسے ہمیں ملیں گے، وہ کہتے ہیں 15% یا 20%۔ تو یہ سب تعامل کی صورتیں ہیں۔ شامی کی عبادت پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ یہ جائز ہے، اس کو ناجائز۔
اس میں حضور یہ بھی ہوتا ہے کہ میٹر کے علاوہ ہر علاقے کے 4 ٹیکسی والوں کے پاس موجود ہوتے ہیں، اس پہ کرایہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنا کرایہ۔ مثلاً ایئرپورٹ سے اگر مانچسٹر جانا ہے نا جی، یا شیفیلڈ جانا ہے، یا گلاسکو لیسٹر وغیرہ جانا ہے، اس کے پورا چارٹ بنا ہوتا ہے کہ اتنا اتنا کرایہ ہوگا۔ میٹر پہ زیادہ بن جاتا ہے تو جو ہوتا ہے نا، وہ سواری جو ہوتی ہے جناب، وہ سمجھتی ہیں کہ میٹر بھی ٹھیک ہے، یہ زیادہ بتا رہے ہیں، تو میٹر بھی شاید کم بن جائے، لیکن وہ میٹر بھی زیادہ بن جاتا ہے۔ تو میٹر بھی گورنمنٹ کا طے شدہ ہے، اس میں بھی وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا ٹیکسی والا۔ اور جو چارٹ بنا ہوتا ہے اس میں، مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں جب آنے سے پہلے شیفیلڈ گیا تو وہ ٹیکسی والے میرے عقیدت مند آپ جانتے ہیں، تو میں نے کہا یار ٹیکسی میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا رانا صاحب جو ٹیکسی کا میٹر لگائیں کتنے پیسے بنتے ہیں شیفیلڈ سے مانچسٹر تک؟ اس نے لگایا تو وہ 120-135 پاؤنڈ بنے تھے اس کے، تو وہ چارٹ پہ جو ہے وہ 120 تھے، لیکن ایک جو میٹر تھا اس پہ 130-135 بن گئے۔ تو کہتے ہیں ہم چارٹ کہتے ہیں، لیکن وہ بعض سواریاں کہتے ہیں یہ ہم نے میٹر پہ دینے ہیں پیسے۔ تو یہ گورنمنٹ کا طے شدہ ہے صاحب دونوں چیزیں۔
محمد عمر فریدی صاحب، پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب مانچسٹر سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، وہ آئیں گے تو پھر مزید تسلی وہ خود ہی آپ کو کرا دیں گے۔ اچھا اللہ جمعہ کا خطبہ بھی یہ وہاں ارشاد فرماتے ہیں۔ برادری کا ہم چاہیں گے کہ علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، وہ
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، آمنت بالله وصدق الله العظيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ السلام والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں اپنی انتہائی خوش قسمتی اور خوش بختی سمجھتا ہوں کہ حضور قبلہ مفکر اسلام پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی موجودگی اور امام حسین عالی مقام کا ذکر پاک، یہ عجیب اتفاق ہے اور بہت خوبصورت اتفاق ہے کہ پنج تنگ پاک کا ذکر کرنے کے لیے جو محفل سجی ہے، یہاں 5 سید بیٹھے ہیں۔ اب اس 5 کے عدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہے،
آپ کے ادراک کو بھی ڈال دیتے ہیں۔
یہ کوئی، حالانکہ اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، یہ حسن اتفاق ہے۔ اور یہ جو 5 کا پاکیزہ عدد ہے، یہ بہت سارے مقامات پر دکھائی دیتا ہے۔ مثلا میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں بھی 5 ہی شخصیات جلوہ گر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر مبارک جب سرکار نے اوپر لی اور یہ آیت مبارک پڑھی، تو سرکار نے 5 کو ہی اندر رکھا۔ حضرت ام سلمہ وہ اندر تشریف لے جانا بھی جاتی تھی، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے انہیں فرمایا تم خیر پر ہو، تمہیں میں نے اپنی نسبت سے پہلے بھی نوازا ہوا ہے، لیکن اس چادر میں یہی 5 ہیں۔ اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور سرکار تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں بھی 5 ہی تھے۔ 5 کے عدد میں کچھ نہ کچھ تو ہے، اور میں سمجھتا ہوں 5 تن پاک میں اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ یہ سارے وجود اپنی طہارت میں لاجواب ہیں۔ عام طور پر ذہنوں میں خیال آتا ہے، اور کچھ لوگ یہ خیال لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کہ آپ جب 5 تن پاک کا لفظ بولتے ہیں تو آپ کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ صرف یہی پاک ہیں، باقی کوئی اور پاک نہیں ہے؟ حالانکہ میں اور ہم سب مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جس بندے نے دل و جان سے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ پاک ہو گیا ہے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے پاک ہیں۔ لیکن ان کی پاکی میں خصوصیت ہے، ہم سب کے سب رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے ان کا نام لے کے پاک ہیں، اور یہ سارے نبی پاک کے جسم کا حصہ بن کے پاک ہے۔ اب یہ کلمہ پڑھ کے پاک ہونا یہ بھی بڑی طہارت ہے، لیکن جسم مبارک کا حصہ بن کے پاک ہونا، اس طہارت کی وجہ سے انہیں 5 تن پاک
کہا جاتا ہے. اور حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ عرض کرنے سے پہلے مجھے بخاری شریف کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قسمت پر اس بات پہ ناز کرتی تھی کہ جس وقت رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہوا تو میری گود میں ان کا سر انور تھا. اس بات پر وہ ناز کرتی اور دوسرا اس بات پر ناز کرتی کہ اس وقت تک رسول اللہ علیہ السلام دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ میرا لعاب رسول کرم کے لعاب کے ساتھ جمع نہیں ہو گیا. اور وہ حدیث پاک کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امہ عائشہ پاک کی گود میں جلوہ گر تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سیدہ عائشہ کے بھائی تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے مسواک لی ہوئی ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام کو چونکہ مسواک پسند تھی تو حضرت عائشہ پاک نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام مسواک لینا چاہتے ہیں. حضور علیہ السلام کی خدمت میں مسواک پیش کی گئی اور سرکار نے اپنے منہ مبارک میں لے گئے. سرکار حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ مجھے چبا کر کے دینی چاہیے. سرکار نے دی. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے مقدر کا کیا کہنا کہ جو مسواک رسول اللہ کے پاک منہ سے لگی تھی وہ میں نے چبا کے دی, سرکار نے دھونے کا نہیں کہا اور اس سے ہی مسواک کر لیا, تو میں مقدر والی ہوں کہ میرا لعاب اور میرے رسول کا لعاب جمع ہو گیا. میں کہتا ہوں کسی اور سے نہ پوچھیں. محبوبہ محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ناز کو دیکھیں کہ مقصد لعاب کو جمع کرنا نہ تھا, مقصد تو استعمال کرنا تھا مسواک کو. خوش نصیبی سیدہ عائشہ پاک کی کہ ان کے لعاب والا مسواک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک میں لے کر استعمال کیا, دھونے کا نہ کہا. اما عائشہ اس مقدر پہ ناز کریں اور کستن میرا نبی جس حسین کے لعاب کو چوسے, کستن میرا نبی جس حسین کے لعاب کو چوسے اور جس حسین پاک کو اپنا لعاب چوسوائے, یہ کسی اس بندے سے اس حسین پاک کی عظمت نہیں پوچھی جا سکتی جس کو نسبت کا نور نصیب ہی نہ ہوا ہو. جسے نسبت کا نور نصیب ہوا ہے اس سے اگر پوچھا جائے تو وہ یہ کہے گا کہ مسواک کی صورت میں لعاب ملے اما عائشہ کا سرکار سے تو وہ مقدر پہ ناز کرتی ہیں. تو حضرت سیدنا امام حسین کے مقدر کا کیا کہنا کہ جن کے پاک لعاب کو میرے نبی چوس چوس کر یہ بتائیں کہ مجھے حسین سے کتنا پیار ہے. حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے حوالے سے کچھ عرض کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے, کوئی بندہ بارگاہ مصطفیٰ سے اس وقت تک فیض یاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ امام حسین سے عقیدت اور محبت نہیں رکھتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار نہیں کرتا. مشہور حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین, احب اللہ من احب حسینا. یہ بھی ٹھیک ہے احب اللہ من احب حسینا کہ حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں. اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے. اب یہ رسول کرم کا اعلان ہے کہ جو بندہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا احب اللہ من, یہ اس میں موصول ہے اور مفید عموم ہے. اور یہ حدیث بتا رہی ہے اللہ اس بندے کی اوقات نہیں دیکھتا کہ پیار کرنے والا کون ہے, اللہ حسین کی ذات دیکھتا ہے کہ جس کے دل میں حسین پاک کا پیار آ جاتا ہے اس پیار کرنے والے کو رب نہیں دیکھتا, رب تو امام حسین کو دیکھتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ جس حسین کے نوکر خدا کے محبوب بنتے ہیں اس پاک حسین کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کتنا بلند و بالا. اور ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمارا یہ نظریہ ہمارا یہ عقیدہ اور یقین کامل ہے کہ جس چیز کی نسبت رسول اللہ کی ذات گرامی سے ہو جائے وہ چیز لاجواب ہے, اس کے ساتھ کی چیز کوئی اور نہیں ہے. جس شہر کی نسبت ہو وہ شہر لاجواب ہے, جس پاک مٹی کی نسبت ہو وہ پاک مٹی لاجواب ہے. میں ایک ایک چیز گنواؤں تو بہت دور جائے گا. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ خاک کی نسبت ہو جائے تو خاک لاجواب ہو جائے, شہر کی نسبت ہو جائے تو شہر لاجواب ہو جائے, امت کی نسبت ہو جائے تو امت لاجواب ہو جائے. اور اگر میرا حسین نبی کے جسم کا حصہ بن کے مظہر کمالات مصطفیٰ بن کر آفتاب حسن بن کر چمکے وہاں ماننے میں کون سی ایسی بات رہ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جن لوگوں کا کلمہ اللہ رسول کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچ جاتا ہے وہ کٹ تو سکتے ہیں دامن حسین چھوڑ نہیں سکتے. حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی صرف کربلا کے حوالے سے نہیں، ہمارے ہاں ایک رواج ہے لوگ صرف کربلا میں ذکر کرتے ہیں امام حسین جا کر شہید ہوئے، اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو سیدہ زہرا پاک کی گود سے لے کر کربلا تک آپ کے جس حوالے کو دیکھا جائے، حضرت سیدنا امام حسین حسن کے تاجدار اور پیکر دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے ایک موقع پر پہلے بھی کہا تھا، آج میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی دیکھیں عجیب رنگ ہے کہ شہزادے سیدہ زہرا کے ہوں اور ان کا نام خالق کائنات رکھتے ہیں اور مبارک بادیاں جناب جبرائیل لائیں اور سیدہ زہرا پاک کے تین شہزادے اور تینوں کے تینوں شہزادوں کے نام میں حسن کا ایک لفظ بھی کم نہیں ہے۔ بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن علی مقام علیہ السلام ہیں، تو حسن اور حسن ادھر بھی تین حرف ادھر بھی تین حرف، اور یہ نام کسی عام بندے نے تھوڑے رکھے ہیں، اللہ کریم نے نام رکھا ہے، جبرائیل مبارک بادی لائے ہیں اور سرکار نے پھر کہا کہ ان کا نام حسن ہے۔ حسین پاک میں یا کو نکالنے یہ تصویر کی ہے کیونکہ امام حسن سے چھوٹے تھے تو تینوں لفظ ہیں، اور موسن میں میم کو نکالنے تو تینوں حرف ہیں۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تینوں شہزادوں کے تینوں ناموں میں حسن کے تینوں لفظ ہیں۔ مجھے جو اس سے اشارہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد زہرا سے حسن ادھر ادھر جاتا ہی نہیں، حضرت امام حسن ہوں، حضرت امام حسین ہوں، حضرت امام محسن ہوں علیہ السلام، ان تمام زوات میں حسن ہی حسن ہے، اور یہ حسن کردار کا، حسب کا، نسب کا، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، یہ وہ آئینہ ہے کہ جن کے وجود میں لوگوں نے محمد عربی کا حسن دیکھا ہے۔ یہ کربلا کے حوالے سے مجھے انتہائی دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، کچھ لوگ اس بات کو بھی شاید محسوس کرتے ہیں کہ کسی کے آنسو غم حسین میں بہتے کیوں ہیں۔ آج اگر کسی کی آنکھ سے کوئی آنسو بہ جائے تو لوگوں نے عجیب قسم کی تلواریں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں کہ تم غم حسین میں روتے کیوں ہو۔ میں اس پر کوئی لمبی چوڑی بات تو نہیں کروں گا، میرے لیے حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا وہ فرمان ذی شان کافی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، من دمات فی نا آئنا ہو دماتن بواہ اللہ ایل جنہ، فرمایا جس کو ہم یاد آئیں اور ہماری یاد میں اس کی آنکھ سے آنسو بہ جائے اللہ اسے جنتی کر دیتا ہے۔ ہمیں کسی اور سے کوئی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کی قربانی کا تذکرہ آئے اور ان کی لاجواب قربانی کو سن کر محبت سے کسی کی آنکھ سے آنسو بہ جاتا ہے تو اللہ اس کی ذات کو نہیں دیکھتا، محبت حسین میں بہنے والے اس ایک آنسو کا صدقہ اسے جنتی کر دیتا ہے۔ اور صرف ایک بات اور بھی کروں گا کہ کائنات میں صبر کی دولت تو در رسول سے تقسیم ہوتی ہے، اور کائنات میں کوئی صابر ایسا نہیں کہ جس نے صبر کا لنگر مصطفیٰ کی ذات سے نہ لیا ہو، تو کربلا کے واقعے میں مصطفیٰ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو جس کربلا کے واقعے سے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں اگر اس واقعے کو سن کر کسی کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں تو اسے کچھ اور کہنے کی بجائے یوں کہنا چاہیے کہ اسے بھی مزاج رسول سے لنگر ملا ہے۔ میں حضرت قبلہ شاہ جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اتنے سارے لوگوں سے امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ میں تو سیدھی سادھی بات کروں گا، زمانہ کچھ بھی کہے، آج بھی جتنے صحیح النسب سادات اس دنیا میں تشریف فرما ہیں ان کا بھی اگر کوئی ادب کر لیتا ہے تو قبر و حشر میں ذلت نام کی کوئی چیز ان کے قریب نہیں آئے گی۔ حضرت سیدنا امام حسین حوالہ ہے عزت کا، ایمان کا، وفا کا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
السلام محمد اقبال چشتی صاحب امام علی مقام کے حوالے سے اور خاندان رسالت مہابلان کریم کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، ابتسام شفیق ہیں یہ سوال کرتی ہیں کہ شاہ صاحب مجھے اپنے جسم پر اکثر وزن دباؤ محسوس ہوتا ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کے بوجھ کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. ایک تو آپ نماز کی پابندی کریں, نماز کی پابندی جب کریں گی تو ظاہر ہے وضو کی بھی پابندی ہوگی اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ طہارت یہ صفائی یہ وضو آپ کو مستحب کر دے گا اور آپ کے بوجھ کو دور کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ قرآن حکیم کی آخری تین صورتیں سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ الناس یہ اول آخر درود شریف پڑھ کر تیل پر خود دم کر لیں اور اس سے رات کے وقت جسم پر مساج کریں, صبح کے وقت اٹھ کر گرم پانی سے غسل کر لیں. انشاءاللہ 7 دفعہ یا 11 دفعہ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے بوجھ کو دور فرما دے گا. اسی طرح میں آپ علماء کرام سے رہنمائی چاہوں گا. عائشہ ہے بوٹکی سے, وہ سوال کر رہی ہیں کہ شاہ جی آپ کا پروگرام دیکھتے ہوئے تھوڑی مشکل بھی پیش آتی ہے کہ کمپیوٹر پر بعض اوقات ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ اس وقت کے لیے شریک ہو جانا بس کہتی ہیں کہ سعادت ہے. اگر آپ ڈائریکٹ کال سنیں تو مہربانی ہوگی. میں بڑی وضاحت کے ساتھ بڑے الس کے ساتھ عرض کروں گا کہ دین مبین میں احتیاط ہونی چاہیے. اگر میں اسی طرح ڈائریکٹ کال لے کر کے اجلت میں جواب دوں گا تو میں کم از کم ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کے معاملے میں مجھ سے بہت احتیاطی نہ ہو. اس لیے میں ہر سوال کا جواب خوب سوچ کر اور پڑھ کر عرض کرتا ہوں, اور اگر میرے کم علمی کے آتا میں فوری کسی سوال کا جواب آ جائے تو عرض بھی میں کر دیتا ہوں. مفتی محمد اقبال صاحب یہ کہتی ہیں کہ شاہ جی آپ کا مرید بننے کا کیا طریقہ ہے, کیا آپ کے پاس آنا ضروری ہے خاندان میں؟ تو بہن نہیں, میرا تجربہ تو نہیں اس سے پہلے آئے بغیر ملاقات بغیر کسی کو بات کرنا, اور پرٹیکولرلی مجھے اندیشہ یہ رہتا ہے کہ انصاف سلسلے رسوم و رواج کا شکار نہ ہو جائیں اور پھر مریدی رسمی نہ بن جائے. بیعت کا مقصد اللہ پرستی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے قریب ہونا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے قریب ہونا ہے اور ان کے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے. بیعت اصل میں حضور کی ہے, وہ مرشد اعظم ہے, معلم اعظم ہے, اور جتنے بھی پیران اعظم ہیں کسی بھی سلسلہ کے ہوں وہ جس وقت کسی آدمی کو ارادت کے دائرہ میں داخل کرتے ہیں تو سب کو حضور کی رات تک پہنچاتے ہیں تاکہ فیض کا سلسلہ متصل ہو جائے. میری ایک دقت یہ ہوئی تھی کہ مجھے جرمنی سے اور امریکہ سے کچھ لوگ مسلمان اسی حوالے سے ہوئے, اور جب وہ مسلمان ہوئے تو ظاہر ہے انہوں نے بیعت بھی میری پھر اسی طرح اسی ذریعے سے کی. لیکن اگر میں اس کو عام کر دیتا ہوں تو میں رسم و رواج کا شکار میں نہ ہو جاؤں, تو کیا شریعت اجازت دیتی ہے اس بات کی؟
ظاہر ہے آپ نے بیعت کیا ہے تو آپ جیسا بندہ شریعت کی اجازت کے بغیر تو بیعت نہیں کرتا, لیکن اگر آپ اس کو مستقل رسم و رواج سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, اگر کوئی مجبوری ہو تو آپ انہیں
نکاح ہو سکتا ہے ٹیلی فون
اس میں بھی بڑی
ڈسٹربنس
ہے, علماء کے بڑے
معاملات ہیں، بڑی پیسے ہیں اس میں. تو میرا خیال یہ ہے، میں سوچتا ہی ہوں کہ آج بدقسمتی سے ہم لوگ جو خاص کر کے الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے لوگوں تک اپروچ حاصل کرتے ہیں یا لوگوں کے پروجیکٹ، شاہ صاحب ہم لوگوں نے اپنی کوشش سے یا مفاد کی وجہ سے دین کو بے وقار بہت کیا. ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو، مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو عائشہ بہن جس طرح تک ہو جائے ممکن اپنے والد اپنے بھائی کے ساتھ، اگر آ سکیں تو آ سکیں، وغیرہ قریب بھی کوئی صالح اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے نیک صالح بزرگ پیر صاحب کی، سید صاحب کی بیعت کر لیں، وہ ہماری بیعت ہوگی. اور اگر آپ کے والد گرامی یا گھر والے اجازت دیں تشریف لا سکیں تو میں بالکل ابا اور انکار بھی نہیں کرتا. یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ فیملیز الحمدللہ مسلمان ہو رہی ہیں، تو کچھ لوگوں کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہے میں اس دفعہ ان شاء اللہ تعالیٰ یورپ کے دورے پر جا رہا ہوں، اگر ان کے لیے کوئی اس قسم کی نشست میں نے منعقد کی تو ان کی خدمت میں کچھ بندہ نصائح بھی عرض کروں گا، اور اس جماعت میں آپ بھی شامل ہو کر استفادہ کر سکیں گے. اب میں چاہوں گا کہ اللہ پیر سید شمس الدین شاہ صاحب بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی رہنمائی فرمائیں. لوگ مشتاق ہیں ان کے، ماشاء اللہ وہ تو فارغ نہ رہنے والے فقیر ہیں.
الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بے حد خوشبختی اور خوش قسمتی ہے اس ناچیز کی، اتنے بڑے روحانی شخصیتیں اور علمی شخصیتیں جلوہ فرما ہیں، بالخصوص ہمارے قائد اہل سنت و جماعت کے قائد، جماعت اہل سنت کے قائد حضور قبلہ مفکر اسلام مفسر قرآن سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت فیوزہم کی موجودگی میں، جبکہ تمام علماء اپنی اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں، اور آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ختم ہو چکی ہے، دوسری رات شروع ہو چکی ہے، اسلامی سال کا پہلا دن اور پہلی رات دوسری رات. خوش نصیبی ہے کہ ان روحانی شخصیات میں بیٹھ کر کچھ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کیے جائیں، بالخصوص شہزادہ گلگوں کبا راکب دوش مصطفیٰ شہید کرب و بلا مظلوم خنجر جور و جفا، نور نظر علی مرتضی، لخت جگر سیدت النساء، حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام علی جده و علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت کا اظہار کیا جائے. قبلہ مفتی صاحب نے بڑی فصاحت کے ساتھ ان کی عظمت پر گفتگو فرمائی، اور ان کی شان و عظمت کو کما حق ہو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا، جن کے لیے ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اعلان فرمائے کہ حسین و منی و آنا من حسین، اور شارحین فرماتے ہیں کشا الواحد، یعنی حسین اور میں ایک چیز ہیں. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام جن کے لیے یہ فرما دیں کہ حسین اور میں ایک چیز ہیں، تو نہ میرے آقا کی حقیقت کو کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ حسین پاک کی عظمت کو کوئی جان سکتا ہے. حضرات محترم، چونکہ دنیا میں شہید تو بہت ہوئے اور ہر شہید بڑی عظمت والا ہے، ان کی عظمت شہادت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، مگر امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک انوکھی شہادت ہے، بے مثل و بے مثال شہادت. ہر بندہ شہید ہوتا ہے، میدان کارزار میں جاتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے شہید ہونا ہے یا میں غازی بن کے واپس آؤں گا. امام عالی مقام کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ ولادت کے وقت ہی شہادت کی خبر مشہور ہو جاتی ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی گود اطہر میں لے کر جب پاک آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اور حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہا دیکھ کر عرض کرتی ہیں کہ سرکار، حسن و جمال کا پیکر بیٹا آپ کی گود اقدس میں ہے، اور پھر یہ رونا کیسا، آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہیں مجھے خبر دی کہ آپ کی امت اس آپ کے بیٹے کو شہید کرے گی. انہوں نے مجھے ان کی شہادت گاہ کی مٹی بھی لا کے دی ہے، اور وہ مٹی بھی آپ نے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائی. اور یہ ہمارے آقا کے علم کا کمال ہے کہ پتہ تھا کہ جب جس دن حسین پاک کی شہادت ہوگی، ازواج مطہرات میں سے سیدہ ام سلمہ موجود ہوں گی. جناب، یہ عظیم الشان شہادت، بے مثل و بے مثال شہادت، اب حالانکہ سارے عظمت والے افراد ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام تو کائنات میں سب سے افضل و اعلی ہیں، جن کے لیے اللہ نے یہ انعام دیا کہ کل عہد یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے مگر میں رب ہو کر بھی آپ کی رضا چاہتا ہوں. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس قسم کی دردناک شہادت سے بچنے کے لیے دعا کیوں نہ فرما دی؟ حضرت سیدہ زہرا پاک نے دعا کیوں نہ کی؟ مولا کائنات نے دعا کیوں نہ کی؟ بلکہ سب اس شہادت پر مطمئن تھے، پریشانی نہیں تھی، آخر کوئی نہ کوئی حکمت تو تھی نہ اس شہادت کی. اور یہ اس لیے حضرت امام عالی مقام کو متعین کیا گیا، اور انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی بن کے دکھایا کہ قرآن پاک کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے. امام عالی مقام نے جسم اطہر سے سر انور کو جدا کر کے پھر بھی قرآن کی تفسیر سنا کے بتا دیا کہ ہر ایک کو زندہ کہو مگر مجھے زندہ دیکھو اور زندہ مانو، کیونکہ آپ کا جسم اطہر کرب و بلا میں پڑا ہے، اور عظمت حسین پاک بیان کر رہے ہیں تو جنات بیان کر رہے ہیں، آپ کے جسم اطہر کے قریب کھڑے ہو کر جن کہہ رہے ہیں کہ مسحر رسول و جبینہ فلہو بریکن فی الخدود ابواہ من اولیاء قریشن جدہو خیر الجدود. اگر تنگ دل ملا کسی قسم کی کوئی بات کہتا رہے، ہم ان کی باتوں کو بھی رد کرتے ہیں اور ان لوگوں کا بھی ہم ساتھ ہرگز نہیں دیتے جو اہل بیت اطہار کا سہارا لے کر صحابہ کرام کی عظمت کے خلاف خوب سے باطن کا اظہار کریں، وہ بھی جھوٹے ہیں، اور اہل بیت کی عظمت سن کر رفض رفض کی باتیں کرنے والے بھی مطلقاً کذاب اور جھوٹے ہیں۔ جب تک محبت اہل بیت کا نور ہمارے قلوب کو منور نہیں کرتا اس وقت تک تو ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کو کشتی نوح کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ اہل بیتی کا سفینہ نو فمر راکبہ فنجا ومن تخلف عنہا فہلکا، فرمایا یہ میری اہل بیت، اور چونکہ یہ نفوس قدسیہ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا یہ ہمارے آقا کی اہل بیت خاص ہے، بے شک ازواج مطہرات بھی آقا کی اہل بیت ہیں، مگر یہ نہیں کہ ان کو نبی پاک نے اہل بیت بنایا ہے، بلکہ آقا نے تو ان کو خاص اہل بیت فرمایا، کہ جیسے وہ حدیث ردا ہے کہ آقا علیہ السلام اور راویہ خود حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن بعلیہ مرتم مراحل من شعر اسودا فجعل حسن فادخلہ ثم جعل حسین بداخل ماہ ثم جاءت فاطمہ تو فادخلہا ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ہمارے آقا علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں ان نفوس قدسیہ کے بارے کہ یا اللہ یہ میری خاص اہل بیت ہیں۔ اب اگر کوئی پنجتن پاک کے لفظ سے چڑھتا ہے تو یہ اس کی اپنی کند ذہنی اور کج فہمی اور اس کے دل کی خرابی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پنجتن پاک میں تو خود ہمارے آقا بھی شامل ہیں، اور جو آقا کی طہارت و پاکیزگی سن کر بھی اگر تنگ دل ہوتا ہے تو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کو خاص اہل بیت قرار دیا، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ ان سے ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کی ناپاکی یعنی ظاہری ناپاکی، باطنی ناپاکی، حسی ناپاکی، مانوی ناپاکی، جسمانی ناپاکی، روحانی ناپاکی، اعتقادی ناپاکی، عملی ناپاکی، ہر قسم کی ناپاکی ان سے دور رکھ، اور انہیں ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق۔ دور کر کی بات میں نہیں کہتا اس لیے کہ دور کی ان سے جاتی ہے جن میں ناپاکی موجود ہو، اور دور رکھی ان سے جاتی ہے جن میں کبھی آئی نہ ہو۔ یہ تو پاک تھے، پاک ہیں اور پاک رہیں گے۔ تو اس لیے امام عالی مقام کی ذات بڑی عظمت والی ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے آقا ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، تو آپ خود دیکھیں کہ اگر قدموں کے نیچے مٹی آئے اور بے نیاز قسم اٹھائے تو کندھوں پہ بیٹھنے والوں کی کیا شان ہوگی۔
یہ ڈاکٹر احمد محمد جو عثمان سعودی ہیں، ڈاکٹر ہیں اور انگلینڈ میں وہ رہتے ہیں، انہوں نے ایک تفصیلی خط میرے نام ای میل کیا ہے کہ میں لنگز کا مریض ہوں، میری بیوی فوت ہو گئی ہیں اور میں خود بھی اس دنیا سے اب جانے والا ہوں، اللہ آپ کی زندگی کرے گا صاحب۔ میرے پاس ایک خاصا پیسہ موجود ہے فلسطینیوں کے لیے، تو میں اپنے ایکسیکٹری کے لیے آپ کی باتیں سنتا ہوں، بڑا محظوظ ہوتا ہوں، تو میں یہ امانت آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، آپ فلسطینیوں تک پہنچا دیں۔ ڈاکٹر احمد محمد صاحب، میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت نہ ہو اس کا ایمان نہیں، اور جس کا عہد نہیں ہو اس کا دین نہیں۔ میرے پاس کوئی بندوبست نہیں کہ میں آپ کے فنڈز فلسطینیوں تک پہنچا سکوں، لیکن میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، مجھ سے اور کچھ نہیں ہو سکتا. میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حساب اپنی جگہ پر لگانے کے لیے بہتر وسیلہ آپ کو عطا کرے. آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جناب علامہ عبدالنفی مارفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں.
شاہ جی میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, وہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی وسیلہ تلاش کر دیں کیونکہ آپ نے انٹرنیٹ پہ ہم کا کرنا وہ کسی مسئلے کا شکار ہو جائیں اور بڑے لوگ پہنچ جائیں کہ فلسطین تو بالکل ہم فلسطین میں رہتے ہیں. آپ ان کے لیے اگر کوئی وسیلہ یا شاہ صاحب کو جانتے ہوں وسیلہ
لینڈ میں تو بہت سارے فلسطین میں آئے ہوئے ہیں جو وہاں کریکشن بھی کرتے ہیں, وہ مسائل میں بھی جاتے ہیں. کوئی اچھا آدمی
ڈاکٹر صاحب میں آپ کا ای میل ایڈریس سید مزمل حسین شاہ صاحب کو دے دیتا ہوں, وہ آپ سے رابطہ اس معاملے میں کر رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کراچی سے لاہور تک کا جو ہمارا سفر ہوتا ہے اس کا مقصد یہاں پہنچ کے بولنا نہیں ہوتا بلکہ قبلہ شاہ جی کریم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد سننا, سرے تسلیم خم کرنا ہوتا ہے. بہرحال آپ کی خوئے دل نوازی کہ آپ نے ارشاد فرمایا. ایک تحریکی اور تنظیمی آدمی ہونے کی حیثیت میں اسلامی سال کے ان پہلے 10 دنوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے ان 10 دنوں میں ایک مسلمان کو اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے پورا خاکہ یہاں نظر آ جاتا ہے. عشرہ محرم الحرام کے ابتدائی دن حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اور آپ کو دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے, اور ہم نے آپ جیسے اہل علم سے سنا کہ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ التحیت و ثنا سے جو فاروق کا لقب ہے وہ آپ کو تب عطا ہوا کہ جب ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حفاظت کرتے ہوئے گستاخی عدل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب افراد فرد کو آپ نے واصل جہنم کیا, تو اس موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انت الفاروق کہہ کے آپ کی عزت و عظمت کو دوبالا کیا. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس عشرہ محرم الحرام کے آخری دن یعنی 10 محرم الحرام کو میدان کرب و بلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس جان فشانی اور جن سخت مراحل سے گزرنے کے بعد اپنی جان جان آفرین کے سپرد کی, تو اس کے پیچھے جو چیز ہمیں نظر آئی وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور اس کو اگلی نسلوں تک بحفاظت منتقل کرنا, یہ ان کی خصوصیت ہے شہادت کی. تو اب دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں اس عشرہ محترم کے اندر کہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرنا اور دین مبین کی خدمت کرتے رہنا اور اسی کی پاسبانی اور اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جانا, یہی ایک مرد مومن کا شیوا, اس کی پہچان اور تعارف ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے.
آسٹریلیا سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں محمد خالد. میں ان کے الفاظ تو نہیں عرض کر سکتا لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رضاعت صرف رضاعت کی مدت میں ثابت ہوتی ہے. اگر رضاعت کا جو ٹائم ہے یعنی بچہ جو دودھ پیتا ہے ماں کا, اس وقت میں کوئی دودھ پی لے تو پھر محمد ثابت ہوتی ہے, بڑا ہو کر کوئی کسی کا دودھ پی لے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک. اور ایک سوال تفصیلی ہے, میں اپنے بھائی سے بات چاہتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ بھی رہ گیا, اس مرتبہ پھر رہ رہا ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور یہ ہالینڈ سے سوال کر رہے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ انعام دینا کیسا ہے, انسینٹو کس کو کہتے ہیں تجارت میں انسینٹو دینا, کہ اگر آپ نے اتنا کام کیا تو ہم اتنے پیسے آپ کو انعام میں دیں گے. چلو میں اس سوال کا جواب تفصیلی اگلی نشست میں خاص کروں گا. آج کا وقت نشست کا ختم ہو جاتا ہے. ربیع سید مزمل حسین شاہ صاحب سے گزارش کروں گا, وہ ہمارے مہمان ہیں, دعا فرما دیں.
اسلامی سال کا پہلا دن گزرا, شہدا کردلہ کے حضور کے سب کی عربی اسلام کا بول بالا فرما, بس میرا پاکستان کو دشمن شر سے محفوظ فرما, نبی پاک کی ساری امت میں مربولا کم فرما, شاہ جی کے فیضان کو کیا یہ ساری قیامت کا بڑے بولا فرما, علماء کے جمعے وفیر اور حسین گلدستہ بھی موجود ہیں کہ عرفان میں کیف میں تفریح میں مجھے بردارتا ہوں. یا اللہ پاک شہدا کربلا کے سب کی سیدہ تجربہ تارا دن شدہ ملا کے آبرو کے سب کی سب کی بیٹیوں شرم ہو جا کے چادر نصیب فرما, بہتر اسباب پیدا ہم ان کی غلامی میں دینا مرد نصیب فرما, کہ راہی برت کے بنی خواتین کہ برقول ایمان بنی خواتینہ اگر دا وطن رت کو نیو کرو منو دست دا مانے آنے رسول, تیرے شبیر نے دنیا کو بہارے دے کر اپنے بچوں کے لیے کر دو بلا رکھی ہے, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہم مدن بلا رہی ہے.
اگلے ایک بات تک آپ کا شکریہ, ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی اور ان شاء اللہ درس کروائیں گے.
تشار خوبا تو جانے جا تشار خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا, تشار خوبا تو جانے جانا تشار جانے جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا.